आदमी की पुरानी की निगाह में जो आ रही है, हमारी निगाह में नहीं। हमारी निगाह में जो भी लिबास पहन कर आकर मिंबर पर बैठ जाए वो आलिम होता है, और उसकी हर बात जो है हम बहुत आसानी से कबूल कर लेते हैं, चाहे वो बात जैसी भी हो। ये मुश्किल है, हमारी ये मुश्किल है कि हम लिबास से इंसान को पहचानते हैं, क्योंकि लिबास से इंसान नहीं पहचानते। कुरान की निगाह में आलिम कौन है? कुरान की निगाह में इल्म का मेयार ये कि जिस इंसान के दिल में जितना अल्लाह का खौफ है वो उतनी बड़ा आलिम है, और कोई मेयार नहीं। फरमाया कि इन्नमा यख्शल्लाहा मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से कौन डरता है? इन्नमा, इन्नमा यानी सिर्फ, इसके अलावा और कोई नहीं। ये लोग सुना होगा ना, मैं जिसमें भी सुनते हैं, सिर्फ अल्लाह से सिर्फ और सिर्फ उलमा डरते हैं। यानी क्या? यानी क्या अल्लाह से वो लोग डरते हैं जो लिबास पहने हो, टोपी लगाए हो, मामा लगाए हो, मजलिस पढ़ते हो ना? इधर से नहीं देखें कि जो मामा लगाए हो वो अल्लाह से डरता, बल्कि ये देखें कि जो अल्लाह से डरता है वो आलिम है, चाहे जो भी हो, चाहे मामूली से कारीगर हो, चाहे मामूली से दुकानदार हो, चाहे वो कपड़े सिलता हो। नमूने मौजूद है ऐसे, यानी हम अब उल्टी तरह से देख रहे हैं, देखते हैं कि जिसके पास कुछ जाहिरी अलामतें हैं वो आलिम। कुरान कहता नहीं, ये इनका मेयार नहीं। ये देखिए कि खौफ है खुदा कितना है इंसान के दिल में। ज्यादा मुमकिन है कि इंसान जिसको कोई भी नहीं जानता हो, मतलब ठीक है, ऐसे हमारे सामने नमूने मौजूद हैं। ईरान का एक दर्जी, दर्जी कपड़ा सिलने वाला, ऐसा आरिफ इंसान की बड़े बड़े फकीह और उलमा उसके पास जाते थे कुछ सीखने के लिए, ताकि उसके चेहरे की तरफ देखें और कुछ मिले, क्योंकि ताकीद रवायत भी है कि आलिम की सोहबत में जाकर इंसान बैठे ताकि उसे कुछ मिलता है। लेकिन ये नहीं देखें कि रात के लिबास पहन के आ गया, मैं जिस पढ़ रहा था वहां से कुछ मिल जाएगा। एक वाकया है ईरान का, मैं पाकिस्तान का वाकया बयान कर दूं यहाँ बीच में, कि एक जाकिर मजलिस पढ़ रहे थे। मजलिस पढ़ने के बाद होता है हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान की मजलिस आप देख ही रहे हैं, शायद यहाँ पे इतना अंदाजा ना हो, लेकिन और जगहों पर इससे भी कहीं बाद जगहों में बुरी हालत है। तो जब मजलिस पूरी तमाम हो गई तो आवाम में से एक शख्स उठा और जाकिर के पास आया और आगे कहा कि मजलिस साहब ये बता दें कि अल्लाह है कि नहीं। बता दें अल्लाह है कि नहीं, क्या बात है? कब बता देता कि हम लोग फ्री राहत हो जाए, क्यों अपने आप को परेशानी में डालते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, आपको मेरे सुनने के तरह तरह की बातें सुनने आते हैं। बता दें साहब से, क्या तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? क्या आपकी बातों से ऐसे लगता है कि अल्लाह नहीं है? तो ये हो सकता है, ये मेयार नहीं है। इल्म का मेयार कुरान के मुताबिक देखें, और कुरान के मुताबिक अगर मेयार होगा तो कहीं किसी दूर दराज की बस्ती में एक मामूली से मामूली इंसान भी ऐसा शायद मिल जाए कि जो अल्लाह के नजदीक वाकई आलिम है ना। इन्नमा यख्शल्लाहा मिन इबादिहिल उलमा। अब ये माना, ये डेफिनेशन आपके जहन में है, आपको रवायत करता हूँ, वरना मुश्किल हो जाएगी ना, क्योंकि अगर ये डेफिनेशन कुरानी नहीं हो तो मुश्किल हो जाएगी। देखो ये कौन सा आलिम आया, सबको उसने हलाक कर दिया, अपने आप को बचा लिया ना। अब रवायत सुनिए, रवायत क्या की है? बात मान लेने को मुश्किल होती है इसलिए बना दी, बात में जो लोग आते हैं उनको मुश्किल हो जाती है। रवायत कहते हैं अन्नास कुल्लुहुम हालिकून इल्ला आलिमून, सब के सब हलाक हो जाने वाले हैं सिवाय आलिम के। आलिम यानी क्या? यानी अगर जितना इंसान के दिल में खौफ है परवरदिगार है उतनी इंसान महफूज है। घर के अंदर भी महफूज है, रोड पर भी महफूज है, कार पर भी महफूज है, बाजार में भी महफूज है, हर जगह इंसान है, तो खौफ है खुदा इंसान के लिए, और खौफ है खुदा है तो यही आलिम है, चाहे उसने एक किताब भी नहीं पढ़ी हो। इल्म इलाही के लिए किताब पढ़ना जरूरी नहीं है, किताब पढ़ना, डिग्रियां लेना, किताबें ये सिर्फ जरिया है इल्म हासिल करने का, बुजुर्गों है ये इल्म नहीं है, ये कभी कभी जरिया बन जाता है, वरना कि अल्लाह की किताब कुछ और है। अल्लाह की किताब के लिए कुरान ने बताया, बयान फरमाया कि सनुरीहुम आयातना फिल आफाक व फी अनफुसहिम, अल्लाह की किताब ये दो किताबें अल्लाह की है, एक ये पूरी कायनात और एक खुद इंसान के अंदर किताब मौजूद है। इंसान खुद को पढ़ता जाए आलिम बनता चला जाएगा, और इंसान कायनात को पढ़ता चला जाए आलिम बनता चला जाएगा। کتاب پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، روزانہ کتاب پڑھنے سے آپ کو منع نہیں کرتا، وہ بھی ذریعہ بن جاتا ہے کبھی کبھی، کبھی کبھی کتابیں علم کا ذریعہ بنتی ہیں، کبھی کبھی کتابیں جہل مرکب کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ایک ہوتی جہالت، ایک ہوتی جہالت جہل مرکب۔ جہل مرکب یعنی کیا؟ یعنی جہالت کے اوپر جہالت۔ اور یہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے لیکن واقعی عالم نہ ہو، یہ اس جہالت نہیں، یہ جہل مرکب ڈبل جہالت ہے۔ روایت ہے اس کے لیے، بس کیا ہے اللہ کی جو کتاب ہے، یہ کائنات اور یہ انسان کا نفس، من عرف نفس کا درپا رپا، جتنا اپنے نفس کو انسان پہچانتا چلا جائے اتنا اپنے پروردگار کو پہچانتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ کتاب نفس کا مطالعہ کر رہا ہے، کتاب نفس کا مطالعہ کرے انسان تو سمجھ میں آئے کہ انسان کیا ہے۔ جو ادھر ادھر بھاگتا نظر آ رہا ہے انسان، یہ اس لیے بھاگ رہا ہے کہ اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے، اور اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو اپنے پروردگار کو نہیں پہچانا۔ بولے کتاب پروردگار یہ انہی کو نجات ملنے والی ہے۔ اچھا روایت تمام ہوگی، کہا دی ابھی روایت تمام ہوئی، والعالمون کلہم حالکون الا العاملون، اور عالم بھی سب کے سب ہلاک ہو جانے والے ہیں، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ بچے گا کون؟ وہ لوگ کی جو اپنے علم پر عمل کرتے ہو، عاملون۔ اس لیے تعبیر عالم بلا عمل، اب عالم بلا عمل نکلتا ہے تو یہ بھی آپ پلٹا نہیں لباس والے کی طرح۔ جس انسان کو جتنا علم آ جائے اتنی عالم ہے، اور اتنا علم آنے کے بعد اگر اس پر عمل نہیں کر رہا ہے تو عالم بلا عمل ہو گیا۔ کوئی بھی انسان ہو جو ضروری مدرسے کا پڑھا ہوا ہو، کہیں کبھی انسان، ایک کسان ہو اس کو معلوم ہے کہ یہ بارش آئی ہے اور اس بارش میں اگر ہم بیج یہ بوئیں گے تو مجھے اچھا اناج مل جائے گا، علم کے بعد وہ عمل نہیں کر رہا ہے، یعنی عالم بلا عمل ہو گیا۔ اسے علم حاصل ہو گیا، اپنی فیلڈ گئے، اس پر عمل نہیں کرے اس کو نقصان ہونے والا ہے۔ بس جہاں جہاں بھی انسان کو علم ہو اور اس پر عمل نہیں کرے وہ عالم بلا عمل۔ روایت کیا کہتی ہے؟ ہر علم والا بھی ہلاک ہونے والا ہے سوائے عمل کرنے والے بھی۔ والعاملون کلہم حالکون، اور عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے، الا المخلصون، سوائے ان لوگوں کے جن کے عمل میں اخلاص، خالص عمل، ملا جلا عمل نہیں ہو، کہ کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کچھ اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں، کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، مطلب مجلس میں آئے ہیں، مقصد حسین ابن علی بھی ہے، مقصد تبرک بھی ہے۔ اگر دو مقصد لے کے آئے ہیں تو یہ مشرکانہ مجلس ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ جب دو چیزیں شریک ہو جائیں، دو چیزیں جہاں بھی شریک ہو جائیں وہاں شرک شروع ہو جاتا ہے۔ کہیں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور دکان میں فائدہ ہو جائے اس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، رزق مل جائے اس کے لیے نماز، یہ باطنی، یہ خفی، شرک کے خفی قسمیں ہیں، یہ الگ بحث ہے، انشاءاللہ اگر کبھی توفیق ہوتی ہے۔ جہاں بھی اللہ کے ساتھ شریک کر دیا جائے کسی کو یا اللہ والوں کے ساتھ، یہ شرک شروع ہو جاتا ہے۔ اور قرآن روایت کیا کہتی ہے؟ والعاملون کلہم حالکون الا المخلصون، صرف بچنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل خالص عمل کرتے ہیں، مجلس میں آئے تو بالکل خالص، ذکر ابو الفضل عباس کر رہے تو بالکل ابو الفضل عباس کے لیے خالص، کیونکہ ابو الفضل عباس کے لیے جو ذکر کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، کوئی جدائی نہیں ہے۔ جو وہاں جاتا ہے وہ اللہ تک جاتا ہے، اہل بیت کا کام یہ کہ جو ان تک پہنچتا ہے اس ڈائریکٹ اس کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ہم ساگروں کا کام ہے کہ اپنی پاس روک لیتے ہیں، میری تعریف کرتے رہو، میری تعریف کرتے رہو، یہ ہمارا کام ہے، اہل بیت یہ نہیں کرتے۔ اہل بیت جیسے ہی اہل بیت کی طرف انسان کا رخ ہوتا ہے، فوراً اس کا رخ اللہ کی طرف موڑا، اپنے پاس نہیں روکتے، اپنے پاس روکنے کے لیے آئے نہیں ہیں، اور جو اپنے پاس روک لے وہی بت بن جاتا ہے۔ بت کی تعریف اور کچھ نہیں ہے، بت یعنی کیا؟ وہ کہ جو اللہ کے راہ میں بیچ میں آ کر حائل ہو جائے، یہی بت بن جاتا ہے۔ کوئی بھی ہو، کبھی کبھی بہت مقدس بت بنا جاتے ہیں، مثلا جناب عیسیٰ آئے تھے اس لیے تاکہ لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جائیں، اور عیسائیوں نے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی عقیدت کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ جناب عیسیٰ کا بت شروع بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ بت بن گئے۔ جناب عیسیٰ کو اتنی تکلیف اس بات میں نہیں ہے کہ مجھے یہودیوں نے آ کر قتل کرنا چاہا، دشمنوں سے اتنی تکلیف نہیں جناب عیسیٰ کو، قتل کرتے ہیں جناب، نبی کے لیے قتل ہو جانا کوئی بات نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ کو جس بات کا درد ہے وہ یہ کہ میرے چاہنے والوں نے بڑی محبت میں آ کر مجھے بت بنا دیا، میری پرستش کرنے لگے، میرے سامنے سجدے کرنے لگے. انبیاء کی تکلیفیں یہ ہوا کرتی ہیں. زیادہ کبھی کبھی جو مندر پہ جانا چاہ رہا تھا, کبھی کبھی انسان کے پاس اگر معرفت نہ ہو تو معرفت نہ ہونے کی صورت میں دین کا عمل کرتا ہے لیکن دین کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے. اس نقطے پہ توجہ آج مجلس میں یہی نقطہ عرض کرنا ہے. اور یہاں سے جناب باز کا مقام سمجھیں گے کہ امام فرمانے کا باز کا تو معرفت سے عمیق ہے. اور فضل الباز کیا ہے امام کی زمانے سے آگے پوچھیں. یہ کب سمجھ میں آیا کہ سمجھ آیا کہ معرفت کیا کردار ادا کرتی ہے انسان کی زندگی میں. مخلص لوگ بچیں گے. مخلص ہو جانے کے بعد انسان خوش نہ ہو جائے کہ ہم تو بہت مخلص ہیں, ہم تو بڑے خلوص سے مجلس کر رہے ہیں, ہم تو بڑے خلوص سے ماتم کر رہے ہیں, ہم تو بڑے خلوص سے اللہ تعالی کر رہے ہیں, ہم تو بڑے خلوص سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, ہم تو بڑے خلوص سے نمازیں پڑھ رہے ہیں. قائم انسان مخلص ہو جاتا ہے تو مخلص لوگ ہی سب سے بڑے خطرے ہیں. اس کے پہلے پہلے جو لوگ ان کو کوئی خطرے نہیں, شیطان کے پاس جاتے نہیں, جا کے کرے گا کیا بھی کرے گا شیطان جا کے, کیونکہ وہ شیطان کے کام خود بخود انجام دے گا, جانے کی ضرورت نہیں ہے. آلریڈی وہ اپنا کام کر رہے ہیں, شیطان کے سارا مقصد پورا کر رہے ہیں. شیطان جاتا ان کے پاس ہے جو مخلص لوگ ہیں. مخلص لوگ جو ان کے پاس شیطان جا ہی نہیں پاتا. یہ قرآن نے وعدہ کیا. جو مخلص اور مخلص میں فرق کیا ہے؟ مخلص وہ ہے جو اپنے اندر اخلاص پیدا کر رہا ہے. مخلص وہ ہے جو مکمل طور پر اللہ کے لیے خالص ہو چکا ہے. اور جو ہو چکا ہے اس کا قرآن نے وعدہ کیا ہے اس کے پاس شیطان نہیں آ پائے. جب شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو پروردگارا رب بنا بما غویتنا پروردگارا رب کہہ کر پروردگارا تو نے مجھے دھوکا دیا تو میں تیرے بندوں کو جا کے دھوکا دیا. شیطان کی جملے ہیں. شیطان اس طرح اللہ سے بات کر رہا ہے, بما غویتنا تو نے مجھے دھوکا دیا ہے تو میں جا کے تیرے بندوں کو. اللہ نے کہا کہ میرے مخلص بندوں تک تیری رسائی نہیں ہے. مخلص کون لوگ ہیں؟ مخلص وہ لوگ ہیں جو بالکل خالص ہو چکے ہیں. لیکن مخلص یعنی جو خالص ہو رہے ہیں, جو خلوص کی طرف بڑھ رہے ہیں, جو خلوص کے لیے عمل کر رہے ہیں. رب والمخلصون فی خطر عظیم. مخلص لوگ سب سے بڑے خطرے میں ہیں. مخلص لوگوں ہی کو بچنا ہے, مخلصین ہی کو اپنے آپ کو بچانا ہے, کیونکہ خطرہ انہیں کی طرف آئے گا. اور خطرہ کیا ہوتا ہے مخلص لوگوں کے ساتھ؟ خطرہ کیا ہوتا ہے مخلص لوگوں کا؟ سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اخلاص ہے انسان کے اندر, خلوص سے کام کر رہا ہے, لیکن معرفت کی کمی یا معرفت کا نہ ہونا کبھی انسان سے ایسے کام بھی کروا دیتا ہے کہ جو دین کے بھی خلاف ہو اور ان کے بھی خلاف ہو جن کے لیے وہ کام کر رہا ہے. اب اس کے واسطے ایک دو نمونے پیش کر, جو نمونے اس کے بہت ہیں لیکن چونکہ یہ ہے مطلب زیادہ نمونہ سامنے ہونا چاہیے, چونکہ کبھی کبھی مطلب ہو اور نمونہ اگر نہیں انسان مطلب بھول جاتا ہے. نمونہ اگر سامنے ہو تو مطلب بہت آسان ہو جاتا ہے. ایک تاریخ میں ایک نمونہ سر آپ سامنے پیش کرتے ہیں. خوارج. کیا خوارج نام سنا ہوگا؟ آپ سمجھ رہا ہوگا خوارج نام. آپ پریشان نہ ہو, کوئی مجلس پڑھے گا نیچے سے بولے گا تو مجھے کوئی ڈسٹرب ہوگا, میری مجلس اس طرح سے نہیں ہوگی.
محمد وآل محمد صلوات.
وہ لوگ کی جو کیسے ان کی تعریف کروں, تھوڑا سا پیچھے سے آنا پڑے گا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی خلافت کے زمانے میں تین جنگیں لڑنی پڑی. کتنی جنگیں؟ تین جنگیں. یہ تو سنا ہے نا, تین جنگیں نام بولتے جائیں. پہلی جنگ جنگ جمل, زور سے بولتا ہے گرد کی آواز ہے. پہلی جنگ جنگ جمل, دوسری جنگ جنگ آپ لوگوں نے سن لیا کہ میں نے نہیں سنا, جنگ صفین, اور تیسری جنگ جنگ نہروان. یہ تین جنگیں, اور کوئی بھی اس میں کوئی بھی جنگ کافر کے مقابلے میں نہیں ہے, ہے نا, مشرکوں کے مقابلے میں نہیں ہے. سب سامنے مسلمان تھے, سامنے کے لشکر جو تھا مسلمان تھا. کوئی زوج رسول کے انڈر میں آ کر جنگ کر رہا تھا, کوئی صحابی رسول کے انڈر میں آ کر جنگ کر رہا تھا. اور یہ تو جنگ تو چلو قابل قبول تھی, اپنی حکومت کے لیے کسی اور کام کے لیے جنگ کر رہے تھے, جنگ جمل اور جنگ صفین. سوال یہ کہ جنگ نہروان کن لوگوں سے ہوئی؟ جنگ جمل کے لیے معلوم ہے کہ دشمنی کے لیے آئے ہی تھے، وہ دشمن تھے، تھے مسلمان لیکن علی بن ابی طالب کے دشمن تھے، ہے نا؟ دشمنی کے اسباب کیا تھا، ریزن کیا تھا، وہ الگ بحث ہے کیوں دشمن ہو گئے، لیکن تھے دشمن بن کے آئے جنگ جمل میں. جنگ صفین میں بالکل، جنگ صفین میں بالکل کھلا ہوا دشمن علی بن ابی طالب کے مقابلے. بہت لمبی جنگ، کئی مہینے تک جنگ ہوئی، بہت واضح ہے. یہاں یہ بھی جنگ واضح ہے، جنگ نہروان کن لوگوں سے ہوئی؟ دشمنوں سے ہوئی. یہ یہاں پہ بہت توجہ کریں، بچے ہیں بچوں کو جو کام کر رہے ہیں ان کو فری، ان کے لیے مشکل نہیں، مگر آپ خالی توجہ نہ کریں. جنگ نہروان کن لوگوں سے ہوئی؟ لشکر شام سے ہوئی؟ نہیں، بسرا کے لشکر سے ہوئی جو جنگ جمل میں آیا تھا؟ نہیں، ان لوگوں سے جن کے دلوں میں علی بن ابی طالب کی بہت پرانی دشمنی تھی؟ نہیں. کن لوگوں سے ہوئی جنگ جمل؟ ان لوگوں سے ہوئی جو چند مہینے پہلے، بلکہ ایک ہی دو مہینہ پہلے، چند مہینے پہلے جنگ صفین میں علی بن ابی طالب کے لشکر میں علی بن ابی طالب کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے دشمن کے مقابلے میں. عبرت کیا ہے، توجہ فرمایا، کون لوگ جنگ جمل میں آئے امام اسلام کے مقابلے میں؟ وہ جو چند مہینے پہلے خود امام علی اسلام کے ساتھ ساتھ دشمن کے مقابلے میں لڑ رہے تھے. صرف لڑ نہیں رہے تھے، انہوں نے قربانیاں دی تھی، انہوں نے زخم کھائے تھے. جنگ جمل میں علی بن ابی طالب کے مقابلے میں وہ لوگ آئے تھے جس میں بعض ایسے تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کی شہادت دی تھی، بعض ایسے تھے جنہوں نے اپنے بھائی کو قربان کیا تھا، بعض ایسے تھے جنہوں نے اپنے باپ کو قربان کیا تھا جنگ صفین میں علی بن ابی طالب کے ساتھ. ایسے اس میں بہت سے تھے جنہوں نے خود بہت سارے زخم کھائے تھے، خون بہایا تھا. بہترین لوگ نہیں تھے، دیندار لوگ تھے، قرآن پڑھنے والے لوگ تھے، دین سے رابطہ رکھنے والے لوگ تھے، اخلاص میں بھی ان کے کمی نہیں. خود امام علی علیہ السلام نے ثبوت دیا ہے، امام السلام کا جملہ یہ کہتا ہے، امام السلام نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو خوارج کو، کیونکہ یہ دشمن کے مقابلے میں ان میں بہت فرق ہے. دشمن برا چاہتے ہوئے برا کر رہا ہے، لیکن یہ برا چاہتے ہوئے نہیں، یہ اخلاص میں آ کر جنگ کر رہے ہیں، خلوص میں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. اس کا مشکل کہاں ہوتی ہے؟ ممکن ہے انسان کے اندر خلوص بھی ہو لیکن اگر معرفت اور بصیرت میں کمی ہو. جملہ یاد ہے جو جناب ابن فضل عباسی نے فرمایا ہے، اگر معرفت اور بصیرت میں انسان کے کمی ہو تو اپنے امام کے مقابلے میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے. خوارج کی جنگ، نہروان کی جنگ، یہ نمونہ. کون لوگ آئے؟ وہ لوگ جو خود ساتھ میں تھے، وہ لوگ جنہوں نے کئی مہینے تک بھوک پیاس برداشت کر کے جنگیں لڑی ہیں، وہ لوگ صرف معرفت اور بصیرت کی کمی کی وجہ سے خود اپنے امام کے مقابلے میں آگے کھڑے ہوئے. پہلے امام کو گھیر لیا، جنگ صفین میں آ کے امام کو گھیر لیا، مالک اشتر، علی بن ابی طالب کا شیر، جس کے لیے امام نے فرمایا کہ مالک اشتر میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا. جس طرح امام علی رسول اللہ کے لیے، اسی طرح مالک اشتر امام علی کے لیے، اسی طرح جناب عباس امام حسین کے لیے. یہ ایک سلسلہ ہے، وفاداری کا سلسلہ، یہ معرفت کا ایک سلسلہ ہے جو قائم ہے. بالکل اس طرح سے مالک اشتر، مالک اشتر جنگ کرتے کرتے، اتنے مہینے کی جنگ بالکل خاتمے پہ ہے، جنگ کرتے کرتے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے معاویہ کے خیمے کے بالکل قریب چند نیزے کے فاصلے میں پہنچ گئے. یعنی جنگ ختم ہونے والی ہے، جنگ کا خاتمہ ہونے والا ہے. ہزاروں قربانیاں پیش کی جا چکی ہیں ابھی تک، یہ قربانیاں اپنا صبر دینے والی، فائدے دے گزرنے والی ہیں، لیکن اسی بیچ میں دشمن نے قرآن بلند کیا. یہ مجلس آج شام میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھی دشمن کبھی دھوکہ دیتا ہے تو مقدسات سے دھوکہ دیتا ہے. اگر بصیرت نہ ہو انسان کے اندر تو مقدس چیزوں کے دیکھ کر انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بصیرت نہیں. قرآن کو لوگ نیزے میں بلند کیا، سچ میں قرآن بلند کیا، لیکن دشمن نے قرآن کو لوگ نیزے میں بلند کیا. ادھر علی بن ابی طالب آواز دے رہے تھے، یہ صرف کاغذ ہے، کاغذ پہ لکھے ہوئے حروف ہیں، قرآن میں ہوں. قرآن علی ہے، اگر یہ کاغذ کے صفحات اصل قرآن سے دور ہو جائے تو ہدایت باقی نہیں رہتی، اس میں دشمن کے ہاتھ میں استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر وارث قرآن سے دور ہو جائے. جب جناب موسیٰ کوہ طور سے پلٹے، بابا شام کی مجلس سے پڑھا تھا، جب جناب موسیٰ کوہ طور سے پلٹے اوریجنل تختے لے کے آئے تھے توریت کے، کیا پرنٹنگ کے، پرنٹ کیے ہوئے تختے نہیں، پرنٹ کیے ہوئے کتاب نہیں، ابھی قرآن جو ہمارے پاس آتا سب پرنٹ کیا ہوا آتا ہے. جناب موسیٰ کیا لے کے آئے تھے؟ بالکل اوریجنل، جو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ نازل ہوئے تھے، تلوہ اللہ، وہ تختیاں جس پر توریت لکھی ہوئی. جب وہ تختیاں لے کر واپس پڑھنے، دیکھا پوری قوم سامری کے چکر میں آ کے گمراہ ہو گئی ہے، تو قرآن کہتا ہے وہ القل الواح، جناب موسیٰ نے تختوں کے کنارے ڈال دیا. اس لیے قوم گمراہ ہو رہی ہو تو یہ توریت اللہ کی طرف سے آئی، توریت کیا فائدہ پہنچائے گی؟ جب قوم گمراہ ہو رہی، جب قوم بے بصیرت ہو رہی ہو، جب قوم کے اندر معرفت نہ ہو، جب قوم یہ نہ سمجھ پائے کہ سامری میں اور ہارون میں فرق کیا ہے، تو اللہ بھی فائدہ نہیں پہنچانے والی. اسی طرح انہوں نے قرآن کو لوگ کے نظر میں بلند کیا. علی بن ابی طالب پکارتے رہے کہ یہ صرف الفاظ ہیں، یہ صرف صفحات ہیں، یہ صرف کاغذ ہیں، یہ صرف حروف ہیں، قرآن کا خزانہ میرے سینے میں چھپا ہوا، میں جو کہہ رہا ہوں اسے مانو. لیکن یہی لوگ جو کئی مہینوں سے قربانیاں دے رہے تھے اور جنگ لڑ رہے تھے، انہوں نے آگے چاروں طرف سے علی بن ابی طالب کو گھیر لیا اور کہا مالک اشتر کو روکے ورنہ آپ کو قتل کر دیں گے. کون لوگ تھے؟ دین کے نام پر وہ دھوکے میں آ گئے تھے، وہ صرف دھوکا کھائے ہوئے لوگ تھے. خوارج وہ لوگ نہیں تھے جو جان کر گمراہی کے راستے میں گئے، نا اخلاص کے ساتھ دھوکے میں پڑ گئے، تقدس کے دھوکے میں، قرآن کے دھوکے میں، اور اس طرح دھوکے میں پڑے کہ مالک اشتر کو واپس بلانا پڑا، علی بن ابی طالب کو واپس بلانا پڑا. اور مالک اشتر کا کمال یہ ہے کہ جو انسان اتنی جنگ کرتے کرتے بالکل فتح کے قریب پہنچ گیا، اور جیسے ہی امام کا پیغام پہنچا مالک اشتر واپس آیا. اسے کہتے ہیں امام کی معرفت. معرفت یہ نہیں کہ مولا تو جنگ جیت چکے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بات نہ مانے امام کی بات میں پھر جا کے مان لیں گے جنگ جیت لیں، لیکن نہیں، امام کا پیغام آیا، امام نے کہہ دیا تو تلوار رک گئی، امام نے کہا تلوار چلے تو مالک اشتر کی تلوار اس طرح چل رہی تھی کہ دشمن کا ہزاروں کا لشکر گھبرایا ہوا تھا، اور امام نے کہا تلوار رک جائے تو تلوار فوراً میں آ جائے. معرفت امام اسے کہتے ہیں، یہ نہیں کہ سوال کریں، یہ نہیں کہ پوچھے کیوں، کوئی بھی سوال نہیں، یہ نہیں کہ دل میں کوئی کھٹکا ہو کہ کیوں مجھے روک دیا گیا، نہیں، امام نے کہہ دیا تو تلوار رک گئی. معرفت یہی ہے، مالک اشتر کی معرفت یہی ہے. یہ نہیں کہ دل تو میرا کچھ اور چاہ رہا تھا لیکن امام نے کہا اس لیے مجبور ہو گیا، نہیں، یہ معرفت کے خلاف. معرفت یہ نہیں ہے کہ میرا دل تو جنگ کرنے کا چاہ رہا تھا لیکن امام نے کہا اس لیے مجبور ہو گیا چلنا. امام جو چاہے وہی میری چاہت ہے، امام جو سوچے وہی میری سوچ ہے، امام جو طلب کرے وہی میری طلب ہے. یہ ہماری ناقص معرفت ہے جس کی بنیاد پر ہم جب جناب ابن فضل العباس کو پیش کرتے ہیں تو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ امام کو کچھ اور چاہ رہے تھے، ابن فضل العباس کو کچھ اور چاہ رہے لیکن مجبور ہو گئے. یہ ہماری معرفتوں کا نقص ہے. دیکھو ہمارے ذاکروں کا ابن فضل العباس کچھ اور ہے، حسین ابن علی کا ابن فضل العباس کچھ اور ہے، دونوں میں بہت فرق ہے. منزل تمام ہو رہی ہے. ہم نے جو جناب ابن فضل العباس کا چہرہ پیش کیا ہے، ابن فضل العباس کا حسین ابن علی کے عباس میں بہت فرق ہے. ہمارا عباس وہ ہے کہ جو جس کے سامنے حسین ابن علی بھی مجبور ہو جاتے ہیں. یہ ہم نے پیش کیا، ہم ذاکروں نے، یہ کہیں مقتل میں نہیں ہے. یہ واقعہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ خط خرید دیا اور خط خرید دیا تو حسین ابن علی بھی مجبور ہو گیا، حسین ابن علی کو زینب کا سہارا لینا پڑا کسی بھی مقتل میں، کیونکہ سر ڈیڑھ ہجری اس زمانے عثمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے 150 سال بعد سے جو مقتل لکھنا شروع ہوئے، سارے مقتل کو دیکھا ہے تقریباً، معتبر مقتل سب ارشاد مفید، ابی مخنف، جو زمانے کے طبری، جو زمانے کے مقاتل ہیں اس سے لے کر دوسرے مرحلے کے مقاتل، پھر تیسرے مرحلے کے مقاتل، مقاتل کی کتابیں ہیں. مقاتل یعنی وہ کتابیں کہ جس میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا پورا واقعہ لکھا ہے، اس کو کہتے ہیں مقتل. کہ افسوس یہ ہے کہ ہمارے زبانوں میں یہ مقتل ابھی موجود نہیں ہے. صرف ایک ترجمہ ہوا ہے، وہ بھی بہت بات کے زمانے کا. شروع کے زمانوں کے مقاتل ہمارے موجود نہیں ہیں. اللہ ہمارے ذاکرین کو بھی فرصت نہیں ہوتی جا کر مقتل کی کوئی کتاب پڑھ کے مہندی سے پڑھو. یہ مشکل ہے، یہ ہماری بہت بڑی مشکل ہے. جو کتابیں جو ہے سب عربی میں ہیں یا ترجمہ بھی ہوئی تو فارسی میں ہوئی. کسی بھی مقتل میں یہ توہین نہیں کی گئی جناب الفضل العباس کی، جو ہم بڑی عقیدت میں آ کر یہ توہین کر دیتے ہیں کہ عباس تو کچھ اور چاہ رہے تھے لیکن حسین بن علی نے روک دیا. نہیں، عباس کی معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ عباس سے حسین بن علی کی آنکھوں اور چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. میرے مولا کے دل میں کیا آتا ہے ہمیں اسی وہی کرنا. یہ نہیں کہ ہم تو کچھ اور چاہتے ہیں لیکن مجبور ہو رہے. یہ کون سے عباس کو پیش کر رہے ہیں؟ یہ کوئی افسانوی کردار ہو سکتا ہے؟ حسین بن علی کا عباس کتنی ہے؟ حسین بن علی کا عباس معرفت میں اتنا امیر کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کان عمنا العباس نافذ البصیرہ. امام کی سند دیتے ہیں، یہ امام کی دی ہوئی سند ہے جناب ابوالفضل العباس کے لیے. امام جناب عباس آغاز ہی سے، پہلے ہی دن سے، نا جب سے دنیا میں آئے تبھی سے صرف آرزو ہے تو صرف ایک کی، وہ ہو جائے جو میرا مولا چاہتا ہے، وہ کریں جو میرا مولا چاہتا ہے، وہ سوچیں جو میرا مولا چاہتا ہے. عباس کی مرضی حسین بن علی کی مرضی ہے، عباس کی فکر حسین بن علی کی فکر ہے، حسین بن علی کے علاوہ کچھ سوچتے بھی نہیں. اس لیے جب مدینہ سے حسین بن علی نکلے بہت سے لوگ مشورہ دینے کے لیے آئے، خود امام کے بھائی جناب محمد حنفیہ آئے، وہ بھی عظیم شخصیت ہے، لیکن بہرحال عباس کے مقام تک نہیں تھے. وہ آئے مشورہ دینے کے لیے لیکن پورے راستے میں کسی ایک مقام پر اٹھا کر دیکھے کہیں ایسا بھی ہوا کہ جناب ابوالفضل العباس نے آ کر کوئی مشورہ دیا ہو. کا مشورہ اسے دیا جاتا جو مشورے کے لائق ہو، لیکن امامت کے سامنے کوئی مشورہ نہیں. امامت کے سامنے صرف اور صرف اطاعت ہے. امامت کے سامنے مشورے نہیں دیے جاتے. امامت کے سامنے آ کر عبداللہ ابن جعفر نے مشورہ دیا، محمد ابن حنفیہ نے آگے مشورہ دیا، عبداللہ ابن عباس نے آگے مشورہ دیا، اپنے لوگوں نے مشورہ دیا، پھر غیروں نے بھی آگے مشورہ دیا، عبداللہ ابن زبیر نے آگے مشورہ دیا، یہ سب لوگوں نے آ کر مشورہ دیا، لیکن پوری تاریخ کربلا میں ایک جگہ بھی ایسی نہیں آئی کہ جہاں ابوالفضل العباس نے آگے مولا میں بھی ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. کہ مشورہ دینا معرفت امامت کے خلاف ہے. جو مرضی امام ہو وہی عباس کی مرضی. پہچانا جو عباس کا ہے، ذرا کربلا سے اور قریب ہو کے تو دیکھیں ابوالفضل العباس کیا ہے. ہم نے کیا جناب عباس کی تصویر بنائی؟ یہ ہے عباس. ہاں اگر زندگی میں کچھ چاہا تو ایک مرتبہ صرف، کبھی بھی کچھ نہیں چاہا، نہ کبھی کوئی مشورہ، نہ کبھی کوئی طلب، نہ کبھی کوئی آرزو، نہ کبھی کوئی مانگ، کچھ بھی نہیں. اگر مانگنے کے لیے آئے تو زندگی میں صرف ایک مرتبہ، اور یہ کہ مولا مجھے مرنے کی اجازت دے. 32 سالہ عمر میں ابوالفضل العباس نے اپنے آقا سے کچھ بھی نہیں چاہا، صرف مرنے کی اجازت. اس لیے کہ مولا اب جو منزلیں آ رہی ہیں وہ آپ کے لیے ممکن ہے، لیکن میرے سینے میں میرا دل تنگ ہو رہا ہے. میں نے اتنے لاشیں اٹھا کے لائے ہیں، اپنے 3 سگے بھائیوں کی لاش اس کے پہلے اٹھا کے لے آئے، جناب عثمان کی لاش، جناب عبداللہ کی لاش، جناب جعفر. 3 بھائی، 24 سال کا جوان، 21 سال کا جوان، 19 سال کا جوان، اپنے 3 سگے بھائیوں، اپنی ماں کی امانتوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے لائے. مولا یہ زحمت آپ نہ کریں، مجھے ہی کرنی. جن کو اپنے ہاتھوں سے پالا تھا، جن کو اپنے ہاتھوں سے جنگ سکھائی تھی، انہیں لے کے آئے. آخر میں مولا مجھے جان بھی دے. اور اس کے پہلے پوری زندگی میں عباس ہے اور اطاعت، اس کے علاوہ کچھ نہیں. عباس عباس کی ایک ذمہ داری شروع ہوئی تھی، پورے قافلے کی حفاظت عباس کے ذمہ تھی، پورے قافلے کو پانی پلانا عباس کے ذمہ تھا. لیکن اگر مولا نے کہا کہ پانی پلا دو دشمن کو تو پلا دیا، اگر میرے مولا نے کہا کہ دشمن ہی کو نہیں دشمن کے گھوڑوں کو پانی پلا دو تو عباس نے پلا دیا. یہ نہیں جا کے کہ مولا میرے بچے بھی ہیں، میرے ساتھ بچے بھی ہیں، پانی ختم ہو جائے گا، صحرا کا سفر ہے، پانی نہیں ہوگا تو بچوں پر کیا ہوگا. امام نے کہا پانی پلا دو، پانی پلا دیا، مچھلیاں کھل گئی، دو محرم آ چکی ہے. تھوڑا پہلے کا واقعہ ہے، جب کے لشکر میں آ کر روکا، پیاس سے اتنا تڑپ رہے تھے. یہ ہر کا لشکر، صحراؤں کا سفر، عرب کے صحراؤں کا سفر کا آپ کو اندازہ نہیں ہو گیا، پیاس سے یہ حالت تھی کہ ان کی زبانیں، گھوڑوں کی زبانیں منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی. حسین بن علی کے سامنے جو لشکر آیا، خود نے کچھ گفتگو کرنا چاہیے، امام نے کہا گفتگو بعد میں کرنا، یہ کریم ابن کریم ہے، گفتگو بعد میں کرنا، پہلے اپنی پیاس بجھا لو، پہلے پانی پی لو. بھیا عباس پانی کا انتظام کرو. پانی پلانا شروع ہو گیا. مشکل جتنے بھی مشکلیں بھرے ہوئے تھے، مشکلوں کو لے لے کر سب کو پانی پی، ہزار کا لشکر، کم سے کم ہزار، بعض راتوں اور بھی زیادہ تعداد، کم سے کم ہزار انسانوں کا لشکر اور ہزار گھوڑے، ابو الفضل عباس نے سارا پانی اس طرح پلایا، مشکیزہ ہاتھوں میں ہے، لوگ پیاسے ہیں، چاروں طرف سے پانی مانگ رہے ہیں، عباس بیچ میں کھڑے ہیں. اور اندازہ ہے یہ تاریخ میں لکھا ہوا جناب عباس کا خط عام لوگوں میں سب سے کہیں زیادہ بلند تھا، جناب عباس کا خط بلند تھا. اس بلند خط کے ساتھ بیچ میں عباس کھڑے ہوئے ہیں، مشکیزہ ہاتھوں میں ہے، لوگ اپنے کوزے پہ اٹھائے ہوئے، عباس پانی دے دو، عباس پانی دے دو. یہ منظر یاد ہے عزیزو، عاشور کے چند دنوں پہلے کا منظر ہے، جب عباس کے ہاتھوں میں مشکیزہ تھا اور دشمن پانی مانگ رہے تھے، عباس ایک ایک کو پانی پلا رہے تھے. لیکن چند دنوں کے بعد ہی عاشور کے ذریعے منظر بدل گیا، ابھی بھی عباس کے ہاتھوں میں مشکیزہ ہے لیکن دشمنوں کے ہاتھ میں کوزے نہیں ہے، تیروں کی مسلسل بارش. اور اسے ایک آرزو ہے کہ یہ پانی کسی طرح قیام حسینی تک پہنچ جائے. پانی پلاتے رہے، سب کی پیاس بجھا دی، سب کی پیاس بجھا دی. اب راوی کہتا ہے کہ پانی پلاتے پلاتے، ایک راوی اسی لشکر کا راوی بیان کرتا ہے کہ میری حالت یہ تھی کہ میں اتنا زیادہ پیاسا ہو چکا تھا کہ گھوڑے سے زمین پہ گر گیا، اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں خود اٹھ کے جاتا اور پانی مانگ کے پی لیتا، زمین پر پڑا ہوا تھا، آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا رہی تھی پیاس سے. کہ کیا دیکھا کہ ایک ہستی، ایک پاکیزہ، ایک نورانی شخصیت اپنے خیمے سے اٹھے، یعنی حسین ابن علی اٹھے، اور اٹھ کر اپنے قدموں سے چلتے ہوئے میرے قریب آئے، ایک مشکیزہ کو اٹھایا اور مشکیزہ لا کر میرے منہ کے قریب لگا دیا، مشکیزہ کھلا، لیکن پیاس سے میں اتنا جا بلند تھا کہ میرے اندر اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ مشکیزہ کو پکڑ کر اپنے منہ میں لگا کے پانی پی سکوں. جب دیکھا کہ چاروں طرف سے پانی گر رہا ہے، اس قریب ابن قریب نے اپنے ہاتھوں کو میرے منہ کے قریب کر دیا اور مجھے پانی پلا دیا. اے حسین، ابھی سلو سے دشمن کو پانی پلا رہے ہو، لیکن چند دن بعد عاشور کا منظر ہوگا، فرات کے کنارے علی کا لال اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے، اے ظالمو ان لم ترحمونی فارحموا حاضرتم، اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا تو اس بچے پر رحم پاؤ. لیکن حسین جو اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے تھے، بدنے میں تیر، حسین کے ہاتھوں میں خون، 6 مہینے کے بچے کا خون. الحمد للہ.